बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم।
अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से, पैगंबर आप कह दीजिए कि तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से हक आ चुका है। अब जो हिदायत हासिल करेगा वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा और जो गुमराह हो जाएगा उसका नुकसान भी उसी को होगा और मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और आप सिर्फ उस बात का इत्तबा करें जिसकी आपकी तरफ वही की जाती है और सब्र करते रहें यहाँ तक कि खुदा कोई फैसला कर दे और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।
सामईन, रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामईन ने सूरह मुबारक यूनुस की 108वीं और 109वीं आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समात फरमाया। قاری تھے احمد میر زادے۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور رپورٹ شامل رہے گی۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے ہفتہ وار پروگرام خلقت کی رانائیاں۔ پھر پیش کیا جائے گا اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد سماعت فرمائیے گا ہمارا ایک اور ہفتہ وار پروگرام درخشاں ستارے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی فن تعمیر۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ یہ سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک بار پھر مسترد۔ ایم کیو ایم کا اہم اعلان آج متوقع۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان واپسی کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا ہے۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا کے دوران ایک ممبر پارلیمنٹ کی اچانک موت، یاترا 24 گھنٹے کے لیے روک دی گئی۔ اور غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کی بربریت، مزید 3 فلسطینی شہید، جنین شہر میں عام سوگ اور ہڑتال۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے حکومت سندھ کی جانب سے صوبے کے 2 شہروں میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست ایک بار پھر مسترد کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے ہفتے کے روز واضح کر دیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات اتوار 15 جنوری کو شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ سندھ حکومت نے ہفتے کی صبح سویرے الیکشن کمیشن سے اپنی درخواست کا اعادہ کیا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد میں مختلف سیاسی رہنماؤں اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو لاحق خطرات کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے انتباہات کے پیش نظر انتخابات ملتوی کر دیے جائیں۔ جمعے کے روز صوبائی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اس نے اپنی اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے مطالبے پر انتخابات ملتوی کر دیے ہیں اور اس سلسلے میں جاری کیا جانے والا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے حکومت سندھ کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن 15 جنوری کو ہی کرائے جائیں گے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن لڑنے یا اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ آج شام کرے گی۔ پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ایک بار پھر وطن واپس نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں مسلم لیگ نون کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں میرا پاکستان آنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نائب صدر مریم نواز رواں ماہ پاکستان آئیں گی اور ان کی جانب سے رپورٹ ملنے کے بعد ہی وہ وطن واپس آنے یا نہ آنے کا فیصلہ کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں نے موجودہ سیاسی صورتحال میں نواز شریف سے فوری وطن واپسی کی درخواست کی تھی۔ یہ درخواست ایسے وقت میں کی گئی ہے کہ جب پاکستان سیاسی بحران سے دوچار ہے اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کی جانب سے ملک کے دو صوبوں میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے کے بعد ملک میں نئے انتخابات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم سیاسی و قانونی وجوہات کی بنا پر کافی عرصے سے بیرون ملک مقیم ہیں اور وطن واپسی سے گریز کر رہے ہیں۔ کانگریس بھارت جوڑو یاترا کے دوران کانگریس پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ کا انتقال ہو گیا، جس کے باعث یاترا کو 24 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا ہے۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا ان دنوں ریاست پنجاب میں ہے، جہاں آج صبح یاترا میں شامل جالندھر سے کانگریس کے رکن پارلیمان سنتوکھ سنگھ چودھری دل کا دورہ پڑنے سے یاترا کے دوران ہی انتقال کر گئے۔ 73 سالہ جہانی رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک زمین پر گر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد یاترا روک دی گئی اور راہل گاندھی دیگر کانگریسی رہنماؤں کے ہمراہ ہسپتال میں ان کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے پہنچے۔ یاترا پنجاب کے فلور علاقے سے گزر رہی تھی جب سنتوکھ سنگھ کو دل کا دورہ پڑا۔ انہیں بگواڑہ کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ سنتوکھ سنگھ چودھری 2014 اور 2019 میں جالندھر سے کانگریس کی طرف سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے تھے۔ راہل گاندھی سمیت دیگر کانگریسی رہنماؤں اور ریاست پنجاب کے وزیر اعلی نے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ 2013 میں ہندوستان کے شہر مظفر نگر میں فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث اور عدالت کو مطلوب بی جے پی کی لیڈر سخت گیر ہندو سادھوئی پراچی نے عدالت میں خود سپردگی کر دی ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے مظفر نگر میں فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث سخت گیر اور انتہا پسند سادھوئی پراچی نے ایم پی ایم ایل کے مقامی عدالت میں خود سپردگی کر دی ہے۔ عدالت نے مظفر نگر فسادات کے معاملے میں سدوئی پراچی کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کر رکھا تھا۔ عدالت کے جج نے سدوئی پراچی کی خود سپردگی کے بعد سماعت کے لیے 20 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے۔ واضح رہے کہ مرکز میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی لیڈروں میں جملہ مرکزی وزیر سنجیو بلیان، سادھو پراچی اور سخت گیر ہندو لیڈر یتی نرنسہا نند کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ ان لوگوں کے خلاف تعزیرات ہند کی متعدد دفعات کے تحت کیس درج کیے گئے ہیں۔ 2013 کے مظفر نگر کے فرقہ وارانہ فسادات میں کم سے کم 60 افراد مارے گئے تھے اور 40,000 افراد بے گھر ہوئے تھے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا ہے کہ اپنی جنگی طاقت کو بہتر بنانے کے لیے، دور دراز کے اہداف کو تباہ کرنے کے لیے ہماری فضائیہ اسمارٹ اور پن پوائنٹ ہتھیاروں سے لیس ڈرونز کا استعمال کر رہی ہے۔ ایڈنا کے مطابق اسلامی جمہوری ایران کی فضائیہ کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مہدی ہادیان نے کہا ہے کہ ڈرون صلاحیتوں کا استعمال ایرانی فضائیہ کے حربی فریم ورک میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بریگیڈیئر جنرل ہادیان کا کہنا تھا کہ عام طور پر ہائی برڈ آپریشن سسٹم پر عمل درآمد نے ایرانی فضائیہ کی حربی طاقت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈرون سسٹمز معلومات اکٹھا کرنے اور الیکٹرانک جنگ کے ساتھ ساتھ فضائیہ کے جنگی طیاروں کو آپریشنل کرنے کے مناسب اور محفوظ راستہ فراہم کرتے ہیں. ایرانی فضائیہ کے ڈپٹی کمانڈر نے ڈرون سسٹمز کی حربی توانائیوں کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ اپنی جنگی طاقت کو بہتر بنانے اور ایرانی دور دراز کے اہداف کو تباہ کرنے کے لیے فضائیہ اسمارٹ اور پن پوائنٹ ہتھیاروں سے لیس ڈرونز کا استعمال کرتی ہے. بریگیڈیئر جنرل ہادیان نے کہا کہ آج ایرانی فضائیہ میں یو اے وی سسٹم کو ایک لاسانی طاقت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. ایرانی فضائیہ کے ڈپٹی کمانڈر نے اس بات پر زور دیا کہ ڈرون سسٹمز نے فضائیہ کے کردار اور کارکردگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آج ہم ایرانی فضائیہ کے مختلف اڈوں اور آپریشنل یونٹس میں مختلف صلاحیتوں کے حامل ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ملکی فضائی نگرانی کر رہے ہیں. ایران کی دفاعی حکمت عملی بنیادی طور پر ڈیٹرنس کے اصول پر مبنی ہے. حقیقی ڈیٹرنس پیدا کرنے کے لیے قابل اعتماد عسکری صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ ساتھ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ایک طاقتور فوج کا ہونا ضروری ہے. قابل ذکر ہے کہ ایرانی فوج کی سالانہ فوجی مشقوں کے دوران فضائیہ کے اسکواڈرن نے بھی فرضی دشمنوں کے ٹھکانوں اور متحرک اہداف کو مسمار کر دیا تھا. ذوالفقار فوجی مشقوں کے دوران ڈرون طیاروں کی مدد سے میدان جنگ اور فرضی دشمن کی تنصیبات کی تصاویر لی گئیں اور ان تصاویر کو براہ راست فوجی کمان کے لیے بھیجا گیا جہاں سے میزائلوں اور توپوں سے ان اہداف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا. ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے اپنے دورے لبنان کے موقع پر حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ سے ملاقات و گفتگو کی. رپورٹ کے مطابق اس موقع پر لبنان اور فلسطین سمیت علاقے کے اہم ترین موضوعات پر گفتگو کی گئی. صہیونی حکومت کے خطروں اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح کی تبدیلیوں پر استقامتی محاذ کے موقف اور رد عمل کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو کی گئی. قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیہ نے لبنان پہنچنے کے بعد ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کا دورہ ان کے لبنانی ہم منصب کی دعوت پر انجام پایا ہے. انہوں نے کہا کہ دورہ بیروت کے موقع پر دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور اور مسئلہ فلسطین کا بغور جائزہ لیا جائے گا. وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوری ایران لبنان کے عوام، حکومت، فوج اور استقامتی محاذ کی مکمل حمایت جاری رکھے گا. انہوں نے اس بات پر بھی یقین ظاہر کیا کہ لبنان کے سیاسی دھڑوں اور تحریکوں میں غیر ملکی مداخلت پسندانہ اقدامات کو مسترد اور نئے صدر کا انتخاب کرنے کی مکمل صلاحیت اور اہلیت موجود ہے. قابل ذکر ہے کہ لبنانی ارکان پارلیمنٹ صدر مشلون کے جانشین کے انتخاب پر اب تک اتفاق نہیں کر سکے ہیں، جس کے نتیجے میں لبنان میں سیاسی بحران میں شدت آتی جا رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونی فوجیوں نے اپنی بربریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا. غرب اردن میں صہیونی فوجیوں نے 2 فلسطینی نوجوانوں کو گولی مار کر شہید کر دیا. یہ واقعہ جنین کے جنوبی مضافات میں واقع جوا کالونی میں پیش آیا. بتایا گیا ہے کہ شہادت سے قبل ان 2 فلسطینی مجاہدوں نے ڈٹ کر صہیونی فوجیوں کا مقابلہ کیا تھا. دوسری جانب 10 روز قبل صہیونی غاصب فوجیوں نے الیامون شہر میں جس فلسطینی شہری کو گولیوں کا نشانہ بنایا تھا، وہ بھی آج طبی عملے کی تمام کوششوں کے باوجود زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا. اس طرح گزشتہ 24 گھنٹے میں شہید ہونے والے فلسطینی نوجوانوں کی تعداد 3 تک پہنچ گئی ہے. جنین میں فلسطینیوں اور اس کیمپ اور مضافاتی علاقوں میں عام سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے. افریقی نیشنلز فٹ بال کپ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر الجزائر کا نینسن مینڈیلا اسٹیڈیم فلسطین کی آزادی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ رپورٹ کے مطابق افریقی نیشنلز فٹ بال کپ چان کا سلسلہ الجزائر کے دارالحکومت میں شروع ہوا، جہاں بڑی تعداد میں فٹ بال کے شائقین اکٹھا ہوئے تھے۔ اس موقع پر جنوبی افریقہ کی تحریک آزادی کے رہنما نینسن مینڈیلا کے پوتے زیوو لیو لیلے مینڈیلا بھی اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ الجزائر اور بر اعظم افریقہ کے دیگر ملکوں سے آئے شائقین نے فلسطین کے حق میں نعرہ لگانا شروع کر دیے۔ یہ سلسلہ پورے افتتاحی پروگرام کے دوران جاری رہا۔ الجزائر کے صدر عبد المجید الطبون نے بھی افتتاحی پروگرام سے خطاب کیا اور نینسن مینڈیلا کی خدمات اور سامراج کے سامنے ان کی استقامت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جارے سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران الحدیدہ میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں قائم جنگ بندی کی 107 بار خلاف ورزی کی ہے۔ مغربی صوبے الحدیدہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کے معاملات کی نگرانی کرنے والے ملٹری کنٹرول روم نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جارے اتحاد کے ڈرون طیاروں نے حیث کے علاقے پر 11 بار حملہ کیا ہے۔ اس دوران جارے سعودی اتحاد کے فوجیوں نے 21 بار توپ خانے سے اور 52 بار دیگر ہتھیاروں سے حملہ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ سنا اور ریاض کے درمیان سویڈن میں طے پانے والے معاہدے کے تحت یمن کے مغربی صوبے الحدیدہ میں جنگ بندی پر اتفاق اور دسمبر 2018 سے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا تھا، لیکن سعودی فوجی اتحاد آئے دن اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دریاستہ اطلاعات ہیں کہ صوبے سعدہ کے سرحدی شہر ممبا میں واقع الرقہ کے علاقے میں سعودی اتحاد کی فوج کی فائرنگ میں 4 یمنی شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں سنا کہ پاکستان کے صوبے پنجاب میں اسمبلی تحلیل ہونے کے ساتھ ہی سیاسی رسکشی میں اضافہ ہو گیا ہے اور سیاسی حوالے سے یہ صوبہ دن بدن جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تیزی آتی جا رہی ہے سیاسی اعتبار سے۔ تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں لاہور سے صحافی و تجزیہ نگار نذیر بھٹی۔
جی دیکھیے، پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی جو ایڈوائس ہے وہ گورنر پنجاب ضیاء الرحمان کے پاس وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی طرف سے جو ہے وہ جا چکی ہے اور اس میں آج رات 10 بجے تک جو ہے وہ افیکٹو ہو جائے گی۔ اگر گورنر نے خود اس کو دستخط اس پہ کر دیے تو یہ جو ہے وہ گورنر کی مرضی سے ہوگی، اور اگر نہ ہوا تو آٹومیٹکلی 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ اسمبلی میں جو ہے وہ تحلیل ہو جانا ہے اور وہ ہو جائے گی۔ اس حوالے سے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی قیادت نے گورنر پنجاب کو یہ گو اہیڈ دے دیا ہے کہ وہ اس پر دستخط جو ہے وہ کر دیں اور کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ نہ بنے۔ ابھی کچھ ہی دیر بعد امکان ہے کہ اس پر دستخط جو ہے وہ ہو جائیں گے، لیکن اگر دستخط نہ بھی ہوئے تو اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل ہو جائیں گی۔ دوسری سیاسی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس وقت لاہور جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ لاہور پہنچ چکے ہیں اور ان کی ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے جو ہے وہ ہوگی، اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے جو وجوہات ہیں اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ چونکہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے 4 ممبران ذرائع کے مطابق انہوں نے مینیج کر لیے تھے کہ وہ غیر حاضر ہوں گے، اور 4 جو ہے وہ مسلم نون کے ذمہ تھے۔ مسلم نون اپنی ان 4 افراد کو اس کو مینیج ہے وہ نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے وہ جو پیپلز پارٹی نے مینیج کیے تھے وہ بھی واپس ہے وہ اپنی آگے تھے۔ اس ان حالات پر بھی بات چیت ہوگی۔ پھر یہ کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد ظاہر ہے پورے صوبے میں جو ہے وہ الیکشن ہوں گے, تو اس میں اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ کیا کردار ادا کریں گی, کہ تحریک انصاف جو اس وقت اپنی جو مقبولیت ہے اس کے واقعی عروج پر ہے, تو ان کا مقابلہ جب وہ کس طرح کیا جا سکے گا. آج سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے اس پر بھی اپنے اتحادیوں سے بات چیت کریں گے.
سمن اسی رپورٹ کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سمن ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
یا وجیہ الدینی والکرمی وحلیف العلم والحکم یا وجیہ والکرمی وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرجی رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم 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 والفقید المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه وحليف العلم والحكم نبي 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 نبي
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 دیما، 21 جمادی الثانی اور 14 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اکیس جمادی الثانی سن 384 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری قمری کے ایک مشہور مورخ اور ادیب محسن بن علی تنوخی نے 55 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ شعر و ادب میں بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ تنوخی نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنے زمانے کے مروجہ علوم حاصل کیے اور پھر عدلیہ کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دی۔ کتاب الفرج باد شدہ اس دور کے تاریخی اور سماجی حقائق کی آئینہ دار ہے، جس کو تنوخی نے خاص توجہ اور غور و فکر کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ ان کی ایک اور کتاب المساجد ہے، جو اخلاقی داستانوں اور حکایات پر مشتمل ہے۔ چودہ جنوری سن 1761 عیسوی کو احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان پانی پت کی تیسری جنگ لڑی گئی۔ احمد شاہ ابدالی، جو نادر شاہ درانی کا معتمد سالار تھا، اس کے انتقال کے بعد شاہی تخت و تاج کا وارث بن گیا۔ اس نے بر صغیر پر یکے بعد دیگرے 5 حملے کیے اور شمالی بر صغیر میں مرہٹہ اقتدار کی بیخ کنی کر دی۔ 14 جنوری 1761 کو احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان پانی پت کے مقام پر تیسری اور سب سے بڑی جنگ ہوئی۔ چونکہ بیشتر مرہٹہ سردار روایتی جنگ سے ہٹ کر کھلے میدان میں جنگ کرنے کے خلاف تھے، لہٰذا ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ شام تک خونریز جنگ جاری رہی اور بالآخر مرہٹوں کے قدم اکھڑ گئے۔ پانی پت کے میدان میں شکست کے بعد مرہٹے پھر سنبھل نہ سکے۔ چودہ جنوری سن 1875 عیسوی کو نوبل انعام یافتہ جرمن ڈاکٹر البرٹ شوٹزر فرانس کے شہر ایلزاس میں پیدا ہوئے۔ وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ فلسفی اور موسیقار بھی تھے۔ جرمنی کے جس علاقے میں شوٹزر پیدا ہوئے تھے، وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس میں شامل ہو گیا تھا۔ البرٹ شوٹزر ڈاکٹری کی تعلیم پوری کر کے افریقہ چلے گئے اور گیبون میں ایک اسپتال قائم کیا۔ نیز اپنی پوری زندگی افریقہ کے غریب و نادار لوگوں کی مدد اور ان کے علاج و معالجے کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں فلسفہ تمدن کتاب کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سن 1952 عیسوی میں ان کو بیماروں کی خدمات کے عوض امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ 1965 عیسوی میں البرٹ شویٹزر کا انتقال ہو گیا۔ چوبیس دہما 1376 ہجری شمسی کو مشہور معاصر مترجم استاد محمد امامی قاضی کا انتقال ہوا۔ وہ بعد میں محمد قاضی کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ محمد قاضی نے فرانسیسی زبان پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے دنیا کی اہم ادبی اور تاریخی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغرب کے بہت سے مشہور ناولوں کے ترجمے سے موجودہ نسل کی آشنائی محمد قاضی کی کوشش اور ذوق و شوق کی مرہون منت ہے۔ محمد قاضی کا ترجمہ بہت رواں اور سلیس ہے۔ چودہ جنوری سن 1991 عیسوی کو غاصب اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے تیونس میں تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے اعلی عہدیدار صلاح خلف اور ان کے دو ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ صلاح خلف جو ابو عیاد کے نام سے معروف تھے، پی ایل او کی مرکزی کمیٹی کے رکن اور پی ایل او کے فوجی بازو تحریک فتح کے سیکیورٹی انچارج تھے۔ پی ایل او کے ان عہدیداروں کے قتل سے وہ بھی ایک آزاد ملک یعنی تیونس کی قومی حاکمیت اور عرضی سالمیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ ثابت ہو گیا کہ غاصب اسرائیلی حکومت اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی بین الاقوامی قانون کا پابند نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب اسرائیلی حکومت کے ایجنٹوں نے بارہا دیگر ممالک میں فلسطینی اور لبنانی تنظیموں کے لیڈروں کو قتل کیا ہے۔ چودہ جنوری سن 2011 عیسوی کو تیونس کے عامر حکمراں زین العابدین ابن علی نے آمریت کے خلاف اپنے ملک کے عوام کے قیام کے بعد فرار ہو کر سعودی عرب میں آل سعود کے دامن میں پناہ لی۔ زین العابدین ابن علی کے فرار کے بعد تیونس میں حبیب بورقیبہ اور زین العابدین ابن علی کی نصف صدی پر محیط عامرانہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور لوگوں نے آزاد فضا میں سانس لی۔ زین العابدین ابن علی ایک فوجی افسر اور ملک کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے۔ وہ سن 1987 عیسوی میں تقریباً ایک مہینے تک تیونس کے وزیر اعظم بھی رہے اور 1987 عیسوی میں ہی 33 سال سے ملک کی مسند اقتدار پر براجمان عامر حکمراں حبیب بورقیبہ کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زین العابدین ابن علی 23 سال تک تیونس کے اقتدار پر جمے رہے اور اس دوران انہوں نے اسلام مخالف اور مغرب سے وابستہ پالیسی پر عمل کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیے گا۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار پروگرام خلقت کی رانائیاں کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے ہفتہ وار پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
علم اور سائنس میں جس قدر پیش رفت اور ترقی ہوتی جاتی ہے، اسی قدر انسان پر نئی چیزیں منکشف ہوتی جاتی ہیں اور انسان کے سامنے معرفت خدا کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے علمی ترقی کے ثمرات کے حصول کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے عظیم ترین ثمرے یعنی خداوند تعالیٰ کی معرفت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر وینچر نے سائنس ایمان کی پشت پناہ نامی اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ سائنس کی دنیا میں ہونے والا ہر نیا انکشاف ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے، اور معرفت خدا اور توحید کے عظیم افکار شرک کی جگہ لے لیتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے سورہ فصیلات کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے، ہم عنقریب ان کو آفاق اور ان کے اپنے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے۔ اس آیت کی روح سے آدمی کے اندر بھی خداوند تعالیٰ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام خلقت کی رانائیاں میں ہم انسان میں پائی جانے والی خداوند تعالیٰ کی تدبیر کی نشانیوں، خاص کر خون کی گردش اور دل کے حیرت انگیز نظام پر نظر ڈال رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے خون کی گردش کا نظام اس انداز میں بنایا ہے کہ انسانی بدن میں موجود سب سے چھوٹے عضو تک کو زندگی کا ضروری سامان فراہم کرتا ہے۔ خون مختلف مواد اور عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون کا 80% حصہ پانی ہوتا ہے۔ خون کے دوسرے ترکیبی عناصر میں سے نمک، پوٹاشیم، کیلشیم، لوہے، شکر، چربی اور مختلف گیسوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خون میں دو طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حیات پائی جاتی ہے، اور خون کا زیادہ تر حصہ انہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کو سفید خلیے اور سرخ خلیے کہا جاتا ہے، اور یہ زرد رنگ کے پلازما نامی مائع یا سیال مادے میں پائے جاتے ہیں۔ سرخ خلیے خون کی سرخی کا موجب ہوتے ہیں۔ 1 ملی میٹر مکعب خون میں تقریباً 5 ملین سرخ خلیے پائے جاتے ہیں۔ سفید خلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ہر ملی میٹر مکعب خون میں یہ تقریباً 6,000 ہوتے ہیں۔ سفید خلیے فوجیوں کی طرح ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں، اور جراثیم کے حملے کی صورت میں پوری قوت کے ساتھ بدن کا دفاع کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو انسان کے بدن کے دفاع میں خود نابود ہو جاتے ہیں۔ سرخ خلیے بدن کے تمام خلیوں تک آکسیجن کو پہنچانے اور زہریلے مواد کو اکٹھا کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی یہ تغذیہ کی تقسیم کا کام انجام دیتے ہیں، اور یہ اپنا کام اس قدر عمدہ طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ بدن کے کروڑوں خلیوں میں سے ایک خلیہ بھی سرخ خلیوں کی سروس سے محروم نہیں رہتا ہے۔ خون کی ترسیل کے نظام کے ایک انتہائی اہم عضو کی جانب اشارہ کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خون پہنچانے کے کام کے سلسلے میں اس عضو کا کلیدی کردار ہے، اور اس عضو کا نام ہے دل۔ دل کا وزن تقریباً 50 گرام سے 300 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ پمپ کی طرح انتہائی عجیب قوت کے ساتھ دن رات، حتیٰ اس وقت بھی جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے، کام انجام دیتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے۔ دل دن رات میں مسلسل موزون آواز کے ساتھ اور منظم انداز میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے، اور 75 سال میں تقریباً 3 ارب مرتبہ اس عمل کا تکرار ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دل کو کس قدر دقیق اور پائیدار بنایا گیا ہے کہ یہ ایسی حیرت انگیز طاقت کا حامل ہے کہ اس قدر کام کے باوجود بھی اس میں اور اس کی کارکردگی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ دل انسان کے بدن کے حساس ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ دل کی دھڑکن کی تعداد عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر کے مختلف حصوں میں اس کے مختلف ہونے کا راز اور حکمت کیا ہے؟ اس بات پر غور کرنے سے تخلیق کا ایک اور راز منکشف ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق براہ راست انسانی بدن کی ضروریات سے ہوتا ہے، یعنی انسانی بدن کی اہم ضروریات جس قدر زیادہ ہوتی ہیں اسی قدر خون کی گردش تیز اور دل کی دھڑکن زیادہ اور تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں کہ جب بدن کے خلیے کمزور ہوتے ہیں دل کی دھڑکن اور خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ورزش اور سخت جسمانی سرگرمی کی وجہ سے خلیوں کی فعالیت بڑھ جاتی ہے بدن کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور تصفیہ کا عمل تیز انجام پاتا ہے۔ انسان کا دل ہر دھڑکن میں تقریباً 130 سینٹی میٹر مکعب خون کو پمپ کرتا ہے۔ بدن کے تمام حصوں میں دل جس طرح خون پہنچاتا ہے اس پر فزیولوجی کے ماہرین اور ڈاکٹر انگشت بدندہ ہیں۔ انسان کے سانس لینے کے نظام میں خون کے تصفیہ کا عمل انجام پاتا ہے۔ انسان کے بدن میں موجود سانس کا نظام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
اللہ 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 الل یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات میں سے بعض تجزیات کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چند اہم سرخیاں بھی پاکستانی اخبارات اور ہندوستانی اخبارات سے آپ کی خدمت میں نشر کریں گے. آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی چند سرخیاں. کراچی، حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کل ہوں گے، یہ ایک سوال ہے جو اس وقت پاکستانی اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے. بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں کی جائیں، الیکشن کمیشن، سیکیورٹی خدشات ہیں، ملتوی کیے جائیں حساس ادارے. نون لیگ پنجاب میں 90 دن کے اندر الیکشن کے لیے تیار، وزیر اعظم کا اجلاس. سامعین، اخبار جنگ کے آج کے اداریے کا عنوان ہے پنجاب اسمبلی تحلیل کا پروانہ. اخبار لکھتا ہے پنجاب میں گزشتہ 9-10 ماہ سے پکنے والے سیاسی لاوے کا پھٹنا واضح طور پر ایک نئے بحران کا پیش خیمہ دکھائی دے رہا ہے. ملک میں آج تک قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی یک وقت ہوتے آئے ہیں، تاہم پی ٹی آئی کے مطالبے کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات فوری منعقد نہ ہو سکنے سے 2 صوبوں میں اپنی حکومتیں ختم کرتے ہوئے از خود نئے انتخابات کا اعلان کرنا خود پی ٹی آئی کے لیے ایک چیلنج دکھائی دے رہا ہے. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے گورنر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیج دی ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی نے نگران سیٹ اپ کے لیے اپوزیشن سے صلاح مشورے کرنے کا پروگرام بھی فائنل کر لیا، جس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا بھی اندیا ہے. پی ٹی آئی کے اس انتہائی غیر معمولی اقدام پر پی ڈی ایم کی حکومتی حلقوں نے واضح کیا ہے کہ ملک میں اس وقت 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت کرانا مشکل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر بھی زور و شور سے ڈسکشن جاری ہے کہ آیا حکومت، وفاقی حکومت الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوگی یا نہیں. اسی طرح اس تبصرے میں دولت نامہ جنگ نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ پاکستان کی حزب اختلاف پی ٹی آئی، جو اس وقت جنہوں نے پنجاب اسمبلی تحلیل کی ہے، ان کا ماضی میں ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ وہ کبھی بھی اپوزیشن کے ساتھ کسی ایک میز پر نہیں بیٹھیں گے، اور وہ بقول ان کے کہ ان کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی صورتحال میں جب تک آئین کے مطابق اپوزیشن اور حکومت دونوں نے مل بیٹھ کے، یعنی لیڈر آف اپوزیشن اور قائد ایوان نے مل بیٹھ کے نئی یا آئندہ آنے والی جو انٹرم عبوری حکومت ہے اس کے لیے انتخاب کرنا ہے. وزیر اعلیٰ کے انتخاب بھی اپوزیشن اور ایوان، جو ایوان کے جو سربراہ ہوں گے، یعنی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ایوان کی سربراہی جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے پاس ہے، اور اپوزیشن کے جو ہیں وہ شہباز شریف کے فرزند حمزہ شریف جو ہیں وہ اپوزیشن ہیں. تو اب اگر ہم اس کو اخبار کے مطابق اگر دیکھنا چاہیں تو حمزہ شریف اور چودھری پرویز الہی نے بیٹھ کے 3 دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے آئندہ کے لیے انٹرم حکومت کیسے بنانی ہے، اور اگر یہ 3 دن کے بعد نہیں کریں گے تو پھر یہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا. پارلیمانی کمیٹی بھی اگر نتیجے پہ نہ پہنچی تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا. اور سبھی، اب ہندوستان کے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی کچھ اہم سرخیاں پیش خدمت ہیں. وزیر داخلہ نے کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا. کانگریس 26 جنوری سے 2 ماہ تک ہاتھ سے ہاتھ جوڑو مہم چلائے گی. شمال مغربی ہند میں بارش سے سردی کی لہر میں اضافہ. ممبئی سمیت ملک بھر میں سڑک تحفظ مہم کا آغاز. ملک میں کورونا سے مجموعی ہلاکتیں 7,25,530 ہو گئی ہیں. اور سامعین، ہندوستانی اخبار کے آج کے ادارے کا عنوان ہے حکومت اور عدالت کے درمیان کشمکش۔ اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کی تقرری کو لے کر حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان کشیدگی ختم نہیں ہو رہی۔ حکومت کی جانب سے کسی نہ کسی بہانے تبصرے آتے رہتے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے قومی عدالتی تقرری کمیشن کے قانون کو کالعدم قرار دینا جمہوری اقدار کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کو کسی دوسرے ادارے نے کالعدم قرار دیا ہو۔ اخبار مزید لکھتا ہے، پارلیمنٹ کی خود مختاری جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی نائب صدر اس مسئلے پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ کچھ دن پہلے وزیر قانون نے بھی سخت لہجے میں کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ خود اپنی تقرری کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنی سفارشات بھی ہمیں نہیں بھیجنی چاہیے۔ اخبار اپنے تجزیے میں لکھتا ہے، دراصل 7 سال پہلے مرکزی حکومت نے آئین میں ترمیم کی تھی۔ اعلی عدالتوں میں تقرری کے لیے قومی جوڈیشنل اپوائنٹمنٹ کمیشن کی تشکیل کا انتظام کیا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور اسے خارج کر دیا۔ اس کے بعد سے حکومت اور عدالت کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ اداریہ نے آگے لکھتے ہیں، حکومت کی دلیل ہے کہ تمام آئینی اداروں میں اعلیٰ ترین اور اہم عہدوں پر تقرریاں حکومت کرتی ہے، اسی طرح سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری بھی حکومت کی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا۔ اسی کے پیش نظر نیشنل جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن بھی بنایا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اسے آئین کی بنیادی روح کے مطابق نہ سمجھتے ہوئے مسترد کیا تھا۔ اداریہ نویس آگے چل کے لکھتے ہیں، سپریم کورٹ کو خدشہ ہے کہ اگر ججوں کی تقرری میں سیاسی مداخلت بڑھی تو عدالتی عمل متاثر ہوگا اور منصفانہ انصاف کے امکانات معدوم ہو جائیں گے۔ یہ سسٹم اس لیے بنایا گیا تھا کہ ججوں کی تقرری میں سیاسی مداخلت بڑھنے لگی تھی، جس کے لیے انگلیاں اٹھ رہی تھیں، لیکن اس نظام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ جج ہی ججوں کی تقرری کرتے ہیں، اس لیے اس میں اقربا پروری ہو سکتی ہے۔ اس سے نجات کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے، لیکن اس پر کوئی اتفاق رائے نہیں کہ وہ راستہ کیا ہونا چاہیے۔ حکومت اپنے طریقے سے تقرریاں کرنا چاہتی ہے اور عدالت کو یہ طریقہ پسند نہیں۔ تاہم کالجیم نظام کے تحت کی جانے والی تقرریوں میں بھی نام حکومت کو بھیجے جاتے ہیں اور وہ ان کی سینیارٹی وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ناموں کی منظوری دیتی ہے، لیکن اب حکومت عدلیہ کے تجویز کردہ ناموں کو منظوری دینے کی بجائے طویل انتظار کر رہی ہے۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے۔ پروگرام درخشاں ستارے کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ ایران فنی تعمیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہے، جس کے ساتھ ہی شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے شیعوں کے عظیم مجتہد اور دانشور و متفکر ملا احمد نراقی سے، کہ جو فاضل نراقی کے نام سے مشہور ہیں، آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ملا احمد نراقی سن 1185 ہجری قمری میں ایران کے شہر کاشان کے مضافات میں واقع نراق نامی ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد علامہ مہدی نراقی تھے، کہ جو محقق نراقی کے نام سے معروف اور بہت ہی بڑے ریاضی دان اور روشن فکر فلسفی کے نام سے مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ علامہ محقق نراقی وہ سب سے پہلے ایرانی دانشور تھے جنہوں نے علم نجوم کے متعلق تحقیق کی تھی اور مغربی دانشوروں کے ایجادات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ملا احمد نراقی نے بچپن اور جوانی کے دور میں اپنے والد ماجد سے قصب فیض کیا۔ آپ کی عمر نے ابھی 20ویں بہار میں ہی قدم رکھا تھا کہ علم و حکمت کی تلاش ہو جستجو کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نجف اشرف ہجرت کی اور علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے درس میں شریک ہوئے اور علامہ وحید بہبہانی کی رحلت کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے۔
فاضل نراقی کے استاد علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی وفات حسرت آیات کو ابھی 4 برس ہی گزرے تھے اور وہ اپنے استاد کے غم میں مضمحل و غمزدہ تھے کہ اچانک 1209 ہجری قمری میں اپنے حکیم و علیم والد ماجد اور دوست کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ایسے باپ کا فقدان کہ جس نے قدم قدم پر اپنے بیٹے کو علم و اخلاق کے زیور سے آراستہ کیا تھا، ملا احمد کے لیے یہ ایک نہایت ہی بڑا غم تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ علم و دانش کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے، لہذا ایک بار پھر نجف اشرف جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ جیسے علامہ بحر العلوم اور علامہ کاشف الغطا سے قصب فیض کریں۔ اس دوران آپ مختلف علوم و فنون جیسے فقہ، اصول، عقائد، اخلاق، شعر گوئی، عرفان، فلسفہ، منطق، حساب اور ہندسہ وغیرہ میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر صاحب نظر قرار پائے۔
ملا احمد نراقی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے اور شہر کاشان میں مکمل طور پر سکونت اختیار کر لی، اور چونکہ علم و عمل سے مالا مال اور لوگوں کے درمیان نہایت ہی اہمیت کے حامل تھے لہذا مقام مرجعیت پر فائز ہوئے اور اپنے والد ماجد کی طرح عوام کی تمام مذہبی اور سیاسی ذمہ داریوں کو قبول کر لیا۔ آپ ہمیشہ غریب و کمزور عوام کے رفاہ اور سکون و آسائش کی فکر میں رہا کرتے تھے اور مختلف مواقع پر علاقے کے مظلوم عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے اور ظالموں اور جابروں سے مقابلے کے لیے قیام کیا۔ اگرچہ اس عالم جلیل القدر کا دربار میں بہت زیادہ احترام و اکرام کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی بھی ظالم حکومت کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ وہ حاکم جو فتح علی شاہ کی جانب سے کاشان کے لیے مقرر ہوتے تھے وہ عوام پر ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ملا احمد نراقی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ان حاکموں کو جو بادشاہ کی طرف سے کاشان کے لیے معین ہوتے تھے ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے شہر سے باہر نکال دیا۔
ظلم و ستم کے مقابلے میں فاضل نراقی کی استقامت اور بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے جانے والے حاکموں کو شہر سے باہر نکالنا بادشاہ کی ناراضگی کا باعث بنا، لہذا بادشاہ نے اس عالم بزرگ کو دارالحکومت تہران بلوایا اور نہایت ہی خصومانہ اور غصے کے عالم میں آپ پر حکومت کے امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ جب ملا احمد نراقی نے بادشاہ کے ظلم پر اصرار کی نوعیت دیکھی تو اپنی آستینوں کو چڑھایا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خداوند عالم کو مخاطب کر کے عرض کیا، خدایا اس ظالم بادشاہ اور حاکم نے لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور میں نے اس ظلم و ستم کو رفع دفع کیا، مگر یہ ظالم مجھ پر غصہ کر رہا ہے۔ ملا احمد نراقی نے بادشاہ پر لعنت و ملامت کرنا چاہی، مگر بادشاہ کے جو اس بزرگ عالم تشیع کے قدرت و ایمان اور ارادے سے باخبر اور اس پر یقین رکھتا تھا ڈر گیا اور اپنے تخت سے اٹھ کر ملا احمد نراقی کے پاس آیا اور بڑی ہی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ان کا ہاتھ پکڑا اور ملا احمد سے بڑی ہی منت و سماجت کی کہ خدا کے واسطے مجھ پر لعنت و ملامت نہ کریں۔ اس کے بعد ملا احمد نراقی سے مشورہ اور اسے قبول کر لینے کے بعد کاشان کے لیے ایک شائستہ حاکم کو منسوب کر دیا۔ اس تاریخی واقعے کے علاوہ ملا احمد نراقی کی معنوی قدرت و طاقت اور عوام میں ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ بات بخوبی کہی جا سکتی ہے کہ فتح علی شاہ اپنے تمام غرور و تکبر اور جاہ و جبروت رکھنے کے باوجود ملا احمد نراقی کی معنویت اور ان کے بلند مقام و مرتبے سے آگاہ تھا اور ان کا معتقد بھی تھا، لہٰذا اس نے بے حد منت و سماجت اور عذر خواہی کی اور آپ سے عاجزانہ درخواست کی کہ نفرین یعنی لعنت و ملامت نہ کریں۔
سامعین، علامہ ملا احمد فاضل نراقی کا ایک تحقیقی میدان تعلیم و تربیت سے مخصوص تھا۔ آپ اس میں اہم صاحب نظر تھے اور آپ کے بعد محققین نے آپ ہی کی راہ کو آگے بڑھایا ہے۔ اس جلیل القدر عالم دین کی نظر میں انسان کی زندگی میں تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس میں سے بنیادی ترین چیز کرامت نفس ہے۔ اگر ہم عزت نفس کی تعریف کو سادہ اور عام زبان میں بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عزت نفس یہ ہے کہ انسان اپنے کو محترم اور با عظمت سمجھے۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کا تصور رکھے گا تو اپنے رفتار و کردار کو اس سے ہم آہنگ کر کے پیش کرے گا، اور کبھی بھی پست اور برے امور کو انجام نہیں دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کا نفس عزت و شرافت سے سرشار ہوگا وہ کبھی بھی اسے گناہوں کی آلودگیوں سے ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ بہت سے عوامل ہیں جو نفس کو کرامت یا عزت دار بناتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عامل وہ میل جول ہے جس کا سروکار بچپن میں گھرانے اور دوست و احباب کے ساتھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے وارد ہونے والی روایتوں میں عزت نفس اور اس کے احترام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
علامہ فاضل نراقی علیہ الرحمہ کی نظر میں خداوند عالم سے تقرب اور انسان کے لیے اس کی رضا کا حصول بہترین کمال تصور ہوتا ہے، اور یہ وہی عظیم ہدف ہے جو انسانیت کے تمام مراحل میں اعلیٰ مدارج طے کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ علامہ فاضل نراقی تزکیے کو تعلیم پر مقدم قرار دیتے ہیں، یعنی نفس کو تمام برائیوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرنا مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی بے شمار علماء دین کی طرح معتقد ہیں کہ تزکیے نفس کے بغیر حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور اصول کہ جس پر آپ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، فعالیت و سرگرم رہنا ہے، یعنی انسان علم سیکھنے میں بہت زیادہ سرگرم رہے اور اس راہ میں سستی اور کوتاہی سے کام نہ لے، تاکہ اس تعلیم کے ذریعے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو، نہ یہ کہ ایک چیز کا علم دوسرے علوم پر ذخیرہ ہوتا رہے۔ اسی طرح سے علامہ نراقی علیہ الرحمہ تعلیم و تربیت میں جس چیز پر اعتماد کرتے ہیں وہ انسانوں کی قوت و توانائی کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
علامہ فاضل نراقی تربیتی امور کی تحلیلی بحث میں چند خاص روشوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ ان روشوں میں سے ایک روش جو کچھ حافظے میں موجود ہے اس کی تمرین اور تکرار کرنا ہے، اور اس روش کو مطالب کے یاد کرنے اور اسے حافظے میں محفوظ کرنے کی بہترین روش اور ذہنی ملکہ حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس پر عقلی بلوغ اور تمیز و ادراک کی قوت تک پہنچنے سے پہلے توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے علمی گفتگو اور مباحثے کو بھی افکار کی آزادی اور علم و ثقافت کی ترقی کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس عالم جلیل القدر نے شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں الفت و محبت کو ایک مؤثر عامل قرار دیا ہے، اور اس بات پر مکمل یقین کیا ہے کہ اگر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ خالصانہ محبت سے پیش آئے اور تزکیہ و تعلیم کو استحکام بخشے تو بہترین شاگرد معاشرے کے حوالے کر سکتا ہے۔ علامہ نراقی فرماتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے بہترین اور ذہن انسانی میں نفوذ کرنے والی روش یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ اپنے اخلاق و کردار سے اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ عمل ثابت ہو سکیں۔
ملا فاضل نراقی کے آثار میں تقریباً 30 کتابیں مختلف موضوعات پر آج بھی موجود ہیں، جیسے شعر، فقہ، اصول فقہ، اخلاقیات اور ریاضیات۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب معراج السعادہ ہے، جو اخلاق اسلامی کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے۔ کتاب معراج السعادہ کو آپ کے والد ماجد ملا مہدی نراقی کی مارکت العلیٰ کتاب جامع سعادات کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ ملا احمد کے جو علم، دین و اخلاق میں ملنے والی توفیقات میں خود کو اپنے حکیم و متقی والد ماجد کا مرہون منت قرار دیتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں اپنے والد کا نہایت ہی خاضعانہ اور مؤدبانہ انداز سے ذکر کیا ہے، اور اپنے والد کے طرز تفکر اور علمی گتھیوں کو سلجھانے میں انہی کی روش کو اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد ماجد نے فقہ کے موضوع پر معتمد الشیعہ کتاب لکھی، جبکہ آپ نے مستند الشیعہ کو فقہی کے موضوع پر البتہ تفصیل و تشریح کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ فاضل نراقی نے کتاب مراج السعادہ اپنے بابا کی کتاب جامع السعادات کی تکمیل کے لیے تحریر کیا ہے۔
کتاب مراج السعادہ صرف علماء و محققین کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے تحریر کی گئی ہے، اس لیے مؤلف محترم نے کتاب کی عبارت کو نہایت ہی آسان و سلیس زبان میں تحریر کیا ہے اور علمی پیچیدگیوں سے دور رکھا ہے، جبکہ جامع السعادات میں مؤلف محترم نے عقلی استدلالات سے زیادہ استفادہ کیا ہے لیکن علمی زبان اپنایا ہے۔ اسی وجہ سے فتح علی شاہ قاجار نے ملا احمد نراقی سے درخواست کی کہ اس کتاب کا خلاصہ کریں اور جو اہم مطالب ہیں ان کا فارسی زبان میں ترجمہ کریں تاکہ فارسی زبان کے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملا احمد نراقی نے اس کتاب کا خلاصہ کرتے وقت نہ صرف یہ کہ عام و سلیس زبان کا انتخاب کیا بلکہ اس کتاب کے بہت سے علمی مطالب کو معزہ اور دلسوز نصیحتوں سے بھی زینت بخشی جس نے کتاب میں چار چاند لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ نے اس کتاب میں موضوع کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے معصورہ روایات، حکمہ کے اقوال، مفکرین اور دانشوروں اور شعرا کے اشعار بھی شامل کیے جس نے کتاب کے مطالب کو اور زیادہ دل نشین بنا دیا۔
سامعین، اس پروگرام میں ہم نے 13ویں صدی ہجری قمری کے بزرگ فقیہ علامہ فاضل نراقی علیہ رحمہ کی پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم نقوش کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس عظیم متقی و پیشوا کے حالات زندگی میں اور بھی بے شمار عمدہ مطالب موجود ہیں جسے ہم ایک پروگرام میں بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے آئندہ کے پروگرام میں بھی ہم اسی کریم النفس عارف کامل فقیہ کے بارے میں ان کی خدمات کے باب کو واہ کریں گے جسے ملا احمد نراقی نے تحریر کیا ہے۔ سامعین، جب تک کے لیے ہم آپ کو خداوند حکیم کے بارگاہ میں سپرد کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں تہا شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، قدیم زمانے سے انسانی معاشروں میں انسانوں کے درمیان رابطوں اور شہری و دیہی علاقوں کے درمیان آمد و رفت پر توجہ دی جاتی رہی ہے۔ یہی امر اس بات کا باعث بنا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں نے مسافروں کی سہولت کے لیے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کا کام انجام دیا ہے۔ ایران میں بھی تجارتی راستوں سے کاروانوں کی دائمی اور منظم آمد و رفت بہت سے کاروان سراؤں اور مسافر خانوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی۔ ایران میں اقتصادی اور سماجی میدان میں گاڑیوں کی آمد سے قبل تک دیہی علاقوں اور شہروں کے درمیان معینہ فاصلوں اور دوریوں پر کاروان سرائے بنائے گئے کہ جن کی تعداد یا ان کا رقبہ قافلوں اور سامانوں کے لین دین کے حجم کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ ان جگہوں اور مقامات میں سے بہت ہی کم باقی بچے ہیں جن کی مرمت کا کام انجام پایا ہے، اور بہت سے کاروان سرائے سڑکیں بنائے جانے یا قدرتی آفات کے سبب تباہ ہو گئے ہیں۔ البتہ کاروان سراؤں کا گزشتہ ادوار میں مسافر خانوں کا رول ہوتا تھا، اور مسافرین کبھی وہاں ٹھہرتے تھے تاکہ کسی اور قافلے کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں اور منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ کاروان سرا کا نام کاروان اور سرا سے مرکب ہے۔ کاروان کے معنی مسافروں کے ایک گروہ کا مل کر ساتھ سفر کرنا ہے، اور سرا کے معنی گھر اور مکان کے ہیں۔ یہ دو لفظ پہلوی زبان سے لیے گئے ہیں۔ کاروان سرا وہ جگہ ہے کہ جہاں قافلے عارضی طور پر رکتے اور ٹھہرتے تھے، اور یہ جگہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسلامی سرزمینوں میں ٹھہرنے کی سب سے بڑی جگہ یا فضا ہوتی تھی۔ اس کی ڈیزائننگ عام طور پر اسکوائر یا ریکٹینگل شکل میں ہوتی تھی کہ جس کے اندر داخل ہونے کا ایک بڑا اور بلند دروازہ ہوا کرتا تھا، اور ایک کوریڈور محراب نما شکل میں انٹرنس اور صحن کے درمیان ہوتا تھا۔ صحن کے اطراف میں پتھر کے چبوترے ہوتے تھے، اور اس کے پاس ہی ایسی جگہ بنائی جاتی تھی جو قافلے والوں کی عارضی استراحت کی جگہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے پشت میں چھوٹے کمرے ہوتے تھے جس میں ایک شب یا چند شب رکنے کا انتظام ہوتا تھا، کہ جس میں زندگی کی بنیادی سہولیات کے سامان فراہم ہوتے تھے۔ دو طبقہ کاروان سراؤں میں نیچے کے کمروں کو سامانوں کو رکھنے کے لیے انبار کے طور پر، اور اوپر کے کمروں کو آرام و استراحت اور مسافروں کے سونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کاروان سراؤں کا ایک حصہ گھوڑوں اور چوپایوں کو رکھنے سے مختص ہوتا تھا۔ کاروان سرا کے اندر داخل ہونے کے راستے میں دونوں طرف محافظوں اور کاروان سرا کی دیکھ بھال کرنے والوں کے کمرے ہوتے تھے۔ عام طور پر ہر کاروان سرا میں پانی کے کنویں ہوتے تھے کہ جو صحن کے بیچ میں واقع ہوتے تھے۔
سامن، تاریخی منابع سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کاروان سراؤں کا سنگ بنیاد حخامہ رشیوں کے دور میں رکھا گیا۔ یونانی مورخ ہیرودوت اپنی پانچ نامی کتاب میں ان منزل گاہوں یا آرام دہ اور پرسکون گھروں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو حخامنشی بادشاہوں کے توسط سے شوش اور سارت کے درمیان بنائے گئے تھے۔ یہ مورخ ایک ہی جیسی 111 ایسی عمارتوں کے نام کا ذکر کرتے ہیں کہ جو حخامنشیوں کے دارالحکومت اور شہر سارت کے درمیان موجود 2500 کلومیٹر کے فاصلے میں بنائی گئی تھیں، اور قافلے والے 3 مہینوں کے دوران اس راستے کو طے کرتے تھے۔ راستے کے درمیان قیام گاہوں اور قافلے والوں کے سیکورٹی اور رفاہ و سہولت نے ان عمارتوں کی تعمیر کو ضروری بنا دیا تھا۔ اشکانیان کے دور میں بھی ایران میں راستوں کی توسیع اور قافلے والوں کی حمایت کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ اسی سبب سے اہم راستوں، خاص طور پر شاہراہ ریشم پر، متعدد کاروان سرائے بنائے گئے۔ ساسانی دور میں بھی راستوں کی تعمیر کے لیے کام کیے گئے۔ اس دور میں اصلی اور اہم راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے، جن میں سے اس دور کے اہم ترین دیرگچین، رباط انوشیروان، دروازہ گچ اور کنار سیاہ جیسے کاروان سرا ابھی بھی باقی ہیں۔ دیرگچین کاروان سرا اس وقت ایران کے قومی آثار کا حصہ ہے اور تہران کے قریب واقع ہے۔ یہ کاروان سرا تقریباً 1800 سال پرانا ہے۔ دیرگچین کو ایرانی کاروان سراؤں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مسافروں کی ضرورت کی تمام چیزیں فراہم تھیں۔ اس میں چکی، پچھواڑا، بیت الخلاء، حمام سب کچھ موجود تھا، اور بعد میں اس میں مسجد کا بھی اضافہ کیا گیا۔ دیرگچین کاروان سرا کے 6 ٹاور ہیں، اور یہ کاروان سرا 4 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ اس خوبصورت کاروان سرا کی وسعت 12,000 مربع میٹر ہے، جس میں ماضی میں 43 کمرے، پرتعیش اور شاندار ایوان، 18 استبل اور سامانوں کی حفاظت کے لیے 2 انبار تھے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل ہو گیا ہے۔
اسلامی دور میں کاروان سراؤں کے فروغ اور اس کی توسیع میں متعدد عوامل کار فرما رہے ہیں، کہ جن میں سے اہم ترین مذہبی، فوجی اور اقتصادی عوامل تھے۔
بہت سے سفر ناموں اور جغرافیہ اور تاریخ سے متعلق کتابوں میں تجارت، زیارت اور سیاحت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات و اطلاعات موجود ہیں۔ ناصر خسرو ایران کے ایسے شاعر اور مصنف ہیں جو اپنی متعدد کتابوں، خاص طور پر سفر ناموں کے سبب مشہور ہیں۔ وہ اپنے سفر نامے میں متعدد کاروان سراؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سفر کے دوران قافلے ٹھہرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ شہر نائن سے تبس تک انجام پانے والے اپنے سفر کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ہم زبیدہ نامی کاروان سرا پہنچے کہ جس میں پانی کا ایک بڑا انبار تھا۔ اگر اس بیابانی علاقے میں یہ کاروان سرا اور میٹھا اور لذیذ پانی نہ ہوتا تو اس کاروان سرا اور اس کے میٹھے اور گوارا پانی کے بغیر ہم اس بیابانی علاقے سے گزر نہیں سکتے تھے۔ عام المنفعت عمارتوں جیسے کاروان سراؤں کی تعمیر و توسیع کو اوائل اسلام میں غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ پانچویں ہجری قمری مطابق گیارہویں عیسوی اسلامی ہنر و فن، خاص طور پر اسلامی فن معماری کے ترقی و توسیع کا دور ہے۔ مسجدوں، کاروان سراؤں جیسی عمارتوں میں اکثر و بیشتر دو یا چار ایوان بنائے جاتے تھے۔ یہ عمل مغلوں کے حملوں اور ان کے تباہ کن اقدامات کے وقت تک جاری رہا۔
زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مغلوں کے بعد والی نسلیں ایرانی ثقافت کی شیفتہ و دلدادہ ہو گئیں اور انہوں نے ماضی کے تجربوں سے استفادہ کیا۔ انہوں نے تجارت، اقتصاد اور کاروان سراؤں کی ساخت کو رونق دی اور ان کی حفاظت کا کام فوجوں کے حوالے کر دیا۔ خواجہ رشید الدین فضل اللہ کا نام عام المنفعت عمارتوں من جملہ متعدد کاروان سراؤں کی تعمیر کے سبب ایران کی تاریخ میں معروف ہے۔ مارک پولو ایران کے شہروں یزد اور کرمان کے راستے کے سفر کے بارے میں اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، یزد ایک بڑا شہر ہے اور اس کے باشندے مسلمان ہیں۔ جب وہ چاہتے ہیں کہ شہر سے باہر جائیں اور کرمان کا سفر کریں تو ان کو 8 روز راستے میں رہنا پڑتا ہے اور صحرا اور بیابانوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس راستے میں 3 کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے پائے جاتے ہیں کہ جن کے باعث اگلے مراحل کے سفر کی منزلیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ ایران کے کاروان سراؤں کی تعمیر کا سنہری دور صفویہ دور سے متعلق ہے کہ جس میں ملکی اور غیر ملکی تجارت کو رونق اور فروغ حاصل ہوا اور ایرانیوں اور ایران کے دیدار کے لیے غیر ملکیوں کی ایران آمد و رفت بھی ان دنوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت گاہ، کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام اور شہر نجف میں مرقد امام علیہ السلام کے راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے کہ جن میں سے بہت سے ابھی بھی باقی ہیں۔ صفویہ دور میں یورپ، چین اور ہندوستان کے لیے سامانوں کی برآمدات نے ایران کے تجارتی راستے کو بیرون ملک میں بھی وسعت دی۔
اس طرح سے ایران میں کاروان سراؤں کی تعمیر کا آغاز 25 صدی قبل سے شروع ہوا۔ محققین من جملہ امریکہ کے ماہر ایرانیات پروفیسر آرتھر پاپ کا خیال ہے کہ ایران میں کاروان سراؤں کی بنیاد ایرانی معماروں کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں کاروان سرا کی تعمیر سے استفادہ ایران جیسی خصوصیات کا حامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کاروان سرا اجتماعی لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں جو مسافر دنیا کے مختلف علاقوں سے کاروان سراؤں میں آتے تھے، وہ باہمی رابطوں اور تعاون کے نتیجے میں دوسروں کے آداب و رسوم اور عقائد و افکار سے آشنا ہوتے تھے۔ فارسی ادب میں ادب کے شعرا اور بزرگوں نے بہت زیادہ کاروان سراؤں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خوبصورت اشعار رقم کرنے کے ساتھ ہی انسان کو کاروان زندگی کے مسافر اور اس دنیا کو کاروان سرا سے تشبیہ دی ہے۔ ان اشعار میں انسان کو اس دنیا سے وابستگی سے منع کیا گیا ہے اور دنیا کی ناپائیدار زندگی کو کاروان سرا میں مسافر کی رہائش سے تشبیہ دی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔